الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات، ہم جمعے کے کئی اجتماعات سے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. اس حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام پر عمل کے حوالے سے 5 احکامات اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دیے. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے آگے بڑھا کر قلبی ایمان، دل والے ایمان میں تبدیل کرو. صرف زبان کا اقرار اللہ کے ہاں کافی نہیں ہے، ایمان دلوں میں داخل ہونا چاہیے. اچھی صحبت سے، اللہ کی مختلف قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے، اللہ کی آیات پر غور کر کے، قرآن مجید پر غور کر کے، یہ حقیقی ایمان، دل والا ایمان، قلبی ایمان حاصل ہوتا ہے. دوسرا حکم ہے عبادات بجا لاؤ، ارکان اسلام ادا کرو. تیسرا حکم ہے جو ہم نے پچھلی بار سمجھا تھا کہ ارکان اسلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں، اس بات کے لیے ہماری تربیت کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی غلامی کرنی. معاملات بھی ہمارے شریعت کے مطابق ہوں، ہماری اخلاقیات بھی شریعت کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت، معیشت، معاشرت، یعنی زندگی کے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح سے کہنا مانے جیسے کہ غلام اپنے آقا کا 24 گھنٹے کہنا ماننے پر مجبور ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھا حکم انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، اور اس کا تعلق ہے دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کی دعوت دینا. اس کے بعد پانچواں حکم ہے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا. تو تین احکامات پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، آج چوتھے حکم پر بحث ہوگی جس کا تعلق ہے دین کی دعوت سے. جہاں تک دین کی دعوت دینے کا تعلق ہے، نوٹ کیجئے کہ یہ ایک بالکل فطری بات ہے. ہر شے اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتی. کہیں پر اگر آگ جل رہی ہو تو ماحول میں حرارت پیدا ہو جاتی، اگر برف کہیں پر رکھی ہو تو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نیک انسان ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، تو اس کی یہ فکر، اس کے یہ احساسات، اس کے یہ اثرات، یہ لازماً اپنے ماحول پر اثر ڈالیں گے اور دوسروں میں بھی وہ غیر محسوس طریقے پر یہ احساس اور یہ فکر ڈالے گا۔ دو دکاندار ہیں، اذان ہوتی ہے، ایک دکاندار کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں، وہ اذان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اپنی دکان کھلی رکھتا ہے، اور ایک دکاندار فوراً شٹر گراتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ روانہ ہونا تمام دکانداروں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک اثر ہوتا ہے کہ ایک بہت اہم کام ہے جس کی وجہ سے اس شخص نے اپنی دنیا کو قربان کیا ہے، وقتی سودے، وقتی فائدے کو قربان کیا ہے اور یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر دو، یہ انسانوں کے ساتھ محبت کا، مروت کا، ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو مجھے اپنے لیے تو یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کے لیے مجھے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا ہوگا، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی عبادت کرنی ہوگی، تو اب مجھے اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے، اللہ کرے کہ ان کی بھی آخرت سنور جائے۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، مقصد پورا نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارا بھائی ناکام ہو جائے، میرا پڑوسی ناکام ہو جائے، میرا دفتر میں ساتھ کام کرنے والا ناکام ہو جائے، میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار؟ تو مروت کا، ہمدردی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کر کے اختیار کیے ہوئے ہیں ہم اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ امریکہ میں ایک مرتبہ پاکستان سے دو شخصیات کو ایک بہت بڑے ادارے نے بلایا تھا خطابات کے لیے، ایک پاکستان کے بہت بڑے سماجی کارکن ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اور ایک ڈاکٹر سار احمد کو، جو ہمارے سماجی کارکن ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا بیان تھا اور پھر ڈاکٹر سار احمد صاحب کا بیان تھا۔ جو سماجی خدمتگار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو اصل میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دوسروں سے محبت کریں، دوسروں کے دکھ درد کے ساتھی بنیں، مشکل میں دوسروں کے کام آئیں، لہذا اصل اہمیت اسلام میں اسی خیرخواہی کے جذبے کی ہے، خدمت خلق کے کام کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس نماز، روزہ، ان چیزوں پر زیادہ زور ہے، داڑھی پر زیادہ زور ہے، ٹوپی پر زیادہ زور ہے، اور خدمت خلق کے حوالے سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی گفتگو پوری ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس میں کہا کہ میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن میں جو ہمارے بزرگ نے باتیں کی اسی کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر کہا کہ خدمت خلق کی دو سطح، ایک خدمت خلق کی سطح ہے دنیا کی حد تک، کوئی شخص بیمار ہے اس کے لیے دوا کا، علاج کا انتظام کر دینا، کوئی شخص بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کی مدد کر دینا۔ لیکن ایک خدمت خلق وہ ہے جس کا تعلق آخرت سے، کہ ایک شخص کا بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو پائیدار خدمت خلق یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دنیا میں بھی مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ سنت نبی تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم آگ میں گرنے والے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں. تو آج اگر ہم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس کے پیٹ کی آگ تو بجھ جائے گی, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, اور قیامت کے دن پہلا حساب نمازی کا ہوگا, تو وہ شخص تو پورے کا پورا جہنم کی آگ میں چلا گیا. تو ہم نے اس کے ساتھ کیا نیکی کی؟ یہ ہماری خدمت خلق تو بڑی ناپائیدار ہے, بڑی بختی قسم کی ہے. اصل خدمت خلق تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم جیسی ہولناک چیز سے بچانے کی کوشش کی جائے. اب اگر جہنم سے بچنا ہے تو اس کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا ہوگا, پھر تو نماز کی بات بھی ہوگی, داڑھی کی بات بھی ہوگی, ٹوپی کی بات بھی ہوگی, سنت و برعمل کی بات بھی ہوگی. تو لہذا خدمت خلق پر اتنا زور دینا کہ اس کی وجہ سے نمازوں کی, داڑھی کی, ٹوپی کی, اس چیز کی نفی کر دینا, تو یہ وہ تصور ہے جو گمراہ کن ہے. تو اصل پائیدار خدمت خلق کے لیے ہمیں تبلیغ, دعوت, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ضروری ہے. تو میں نے دو باتیں عرض کی کہ نمبر ایک, تبلیغ اور دعوت کا کام ایک فطری کام ہے, اور نمبر دو, یہ انسانوں کے ساتھ محبت کا, مروت کا, ان کی فلاح و بہبود کا, ان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے. نمبر تین, یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ غیرت اور مروت کا بھی, غیرت اور حمیت کا بھی ایک مسئلہ ہے. اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہیں اور ہمیں کوئی شرم ہی نہ آئے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر غیرت دینی کی کمی ہے. مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے حوالے سے کئی خطبے مرتب کیے, اور تقریباً ہر خطبے میں وہ ایک حدیث ضرور بیان کرتے تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے, اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ, ان بستیوں میں فلاں شخص بھی تو ہے. انا فیہا ابدک فلانا لم یاسک طرفت عین, جس نے کبھی پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کی. اتنا نیک انسان, اور نوٹ کیجئے کہ کوئی مبالغہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا, اللہ کے سامنے کوئی بات کو بڑھایا نہیں جا سکتا, اللہ ہر ایک سے واقف ہے. اور اللہ کے سامنے بیان کون کر رہے ہیں؟ جبریل امین. اللہ نے فرمایا اقلب علیہ و علیہم, بستی کو الٹو اس شخص پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی. کیوں؟ انا وجہہ لم یتمعر فیہا ساعتن قط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی میری وجہ سے تبدیل نہیں ہوا. چہرے کا رنگ بدلتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے. کوئی اگر کسی کو گالی دے دے, کوئی ناگوار بات کہہ دے, اس کے والدین کی توہین کر دے, تو اگر غیرت ہے تو غصہ آنا چاہیے. نہیں غصہ آتا تو آدمی کے اندر بے حمیتی ہے, بے غیرتی ہے. اور جب غصہ آتا ہے تو خون سارے کا سارا سمٹ کر آ جاتا ہے چہرے پر, چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے سے. اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہے بستی میں, لیکن اس شخص کو کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی. خود غرض انسان اپنی نیکی میں لگا رہا, اپنی نیکی کو اتنا کامل کیا, اتنا پرفیکٹ کیا کہ پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی, لیکن دوسروں کی فکر نہیں کی. لہذا بستی کو الٹو اس پر بھی اور باقی لوگوں پر. تو یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو برداشت نہ کر سکیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں. نمبر چار, ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ تبلیغ کا کام مسلمانوں پر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے, جس طرح سے روزہ فرض ہے. نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. جب تک انبیاء آ رہے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی, اب نبوت کا دروازہ بند ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد فرما دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہو بہترین امت جسے اللہ نے نکالا ہے، اٹھایا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے، توحید کے عقیدے کی عملی تصویر بن جاؤ گے. ہمارا کام باقی قوموں کی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بڑے بڑے شہر آباد کرنا، بڑے بڑے کاروبار چمکانا نہیں ہے، ضرورت کے تحت یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہمارا دنیا میں اصل مشن ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. اس لیے امت بہترین امت ہے. ایک ہے مقصد تخلیق انسان، وہ ہے اللہ کی عبادت، 24 گھنٹے اللہ کی بندگی، اور ایک ہے مقصد بعثت امت، وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اس لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نیکی کا حکم دو، لوگوں برائی سے روکو، ورنہ تم پر عذاب آئیں گے، تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. عرفات کے میدان میں لاکھوں افراد کھڑے ہو کر فقیرانہ لباس میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے دینی جماعتوں کے اجتماع میں ہم لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، عید کے اجتماع میں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں، شب قدر میں کتنی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری دعائیں نہیں سن رہا. امت کی ذلت اور رسوائی کم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت نے وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف اسلوبوں سے بیان کیا. سورۃ الاعراف میں اسی فریضے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا، اصحاب صف کا واقعہ. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، اس کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے، تفصیل سورہ اعراف میں آئی. اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے حوالے سے ہیلا کر رہا تھا. خود ہی پہلے اللہ سے یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے عبادت کا دن جمعے کے بجائے ہفتے کا سبت کا دن کر دیا جائے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ہفتے کا دن یعنی سبت کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کر دیا. لیکن اللہ نے یہود کے ایک قبیلے کی آزمائش کی. یہ قبیلہ ایک دریا کے کنارے آباد تھا، اور اس قبیلے کی معیشت کا انحصار مچھلیوں کے شکار پر تھا. ہفتے کے دن منع تھا کوئی کاروبار نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اس دن مچھلیاں کچھ زیادہ ہی دریا میں نمایاں ہو جاتی. جب وہ دیکھتی کہ آج دریاؤں میں، دریا کے کنارے پر کوئی شکار کرنے والے موجود نہیں ہیں، سناٹا ہے، تو لہذا انہیں محسوس ہوتا کہ آج خطرہ کوئی نہیں، تو وہ زیادہ نظر آتی. اور باقی دنوں میں جب دیکھتی کہ ساحل پر رونق ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شکار کے لیے، وہ کم آتی. تو اب ہفتے کے دن ان کا دل دیکھ دیکھ کر اس میں لالچ آتی کہ یہ کتنی مچھلیاں سامنے ہیں لیکن آج ہم پکڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے گھڑے کھودے، اور ہفتے کے دن بس اتنا کرتے کہ دریا سے رستہ بناتے تاکہ پانی بہتا ہوا گھڑوں میں آ جائے. مچھلی اتنی ہوتی تھی کہ مچھلی بھی پانی کے ساتھ بہتی ہوئی گھڑوں میں آ جاتی تھی. جب دیکھتے کسی گھڑے میں مچھلیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو پھر گھڑے اور دریا کے درمیان کا رستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلی واپس نہ جا سکے. تو سارا دن گھروں میں چیک کرتے رہتے بار بار کہ مچھلیاں کتنی ہوئی ہیں کتنی ہوئی. اس پر ایک اللہ کے بندوں کا دوسرا گروہ تھا جس نے اعتراض کیا اور ان کو سمجھایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہم دیکھو کوئی کاروبار نہیں کر رہے, ایک پیسے کی مچھلی بیچی, نہ کوئی مچھلی پکڑی ہے. انہوں نے کہا یہ ہیلا ہے, یہ تم نے مچھلی پکڑی کوئی نہیں, لیکن جو تمہارا اصل مقصد تھا کہ یکسو ہو کر اللہ کا ذکر کرو, اس کی عبادت کرو, تم وہ تو کر نہیں رہے. اب ان کا آپس میں روز جھگڑا, ہر ہفتے کو جھگڑا ہوتا آپس میں, ایک برائی سے روکنے والے, ہیلے سے روکنے والے, ایک ہیلے پر عمل کرنے والے. ایک گروہ تیسرا تھا جو کوئی حرکت نہیں کرتا تھا, لیکن وہ روکنے کا فریضہ بھی ادا نہیں کرتا تھا, بلکہ الٹا وہ روکنے والوں کو روکتا تھا. اس قالت امت منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. انہوں نے کہا تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو ان ہیلا کرنے والوں کو, ان کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ خود ان سے نپٹ لے گا, تم کیوں انہیں تبلیغ کرتے ہو؟ جس کی وجہ سے خام خائی کا ایک جھگڑا ہوتا ہے اور خام خائی ایک بدمنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہر ہفتے کو. بڑا پیارا جواب دیا برائی سے روکنے والوں نے کہ ماں زیرتن الا ربکم, تاکہ ہم تمہارے رب کے پاس جب جائیں تو اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ تیری نافرمانی پر ہم چین سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے, ہمیں تکلیف تھی, ہم اس نافرمانی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ وہ تقوی کی روش پر آ جائے, شاید کس وقت ہماری بات اثر کر جائے اور ہماری بات مان کر اس غلط کام کو چھوڑ دے. اس کے بعد جب ہیلے کرنے والوں نے اپنی روش کو نہیں چھوڑا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو اللہ نے بچایا کس کو؟ فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, ہم نے بچایا ان کو جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور جنہوں نے ظلم کیا تھا جو ہیلے کر رہے تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا سخت عذاب کے ذریعے سے. تو ایک گروہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا, اور غلط کام کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں سخت عذاب سے پکڑا, بعد میں ان کو بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا, ان کی صورتیں مس کر دی. یہ جو تیسرا گروہ تھا جو خود برائی نہیں کرتا تھا لیکن برائی سے روکتا بھی نہیں تھا, اس کا کیا ہوا؟ یہاں پر قرآن مجید اس حوالے سے خاموش ہے, لیکن جہاں قرآن مجید سے وضاحت نہ ملے تو پھر اللہ کے رسول کے ارشادات ان سے وضاحت ملتی ہے. آپ نے بات کو سمجھایا کہ دیکھو ایک پانی کا جہاز ہے جس کی دو منزلیں ہیں. پہلی منزل جو زمینی منزل ہے, نیچے والی منزل ہے, پہلی منزل, وہاں پینے کا پانی نہیں ہے, پینے کا پانی اوپر والی منزل پر ہے. نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں, ان سے پانی مانگتے ہیں, ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو, بار بار آ رہے ہو. تو اگر نیچے کی منزل والے پانی کے اس جہاز میں سوراخ کر دیں کہ چلو پانی اندر آ جائے گا اور ہم اسی سے اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں گے, تو اگر پانی جہاز میں آیا تو جہاز ڈوبے گا, اور جب ڈوبے گا تو دونوں منزلوں والے ڈوبیں گے, اوپر والے بھی نیچے والے بھی. اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو روکا نہیں اس کام سے تو جہاز پورا ڈوبے گا, دونوں ڈوب جائیں گے. لہذا صرف خود برائی نہ کرنا ہی کوئی نیکی نہیں ہے, ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ برائی سے روکا جائے. اور میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی, ایک ایسا شخص کے جو پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو برائی سے روکتا نہیں تھا, عذاب اس پر بھی آیا. اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی ایک جرم ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا دیتا ہے. تو اس حوالے سے پورے کے پورے اسلام پر عمل کے حوالے سے ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی طرف بلانا, دین کی دعوت دینا, نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسے ہم اپنے فرائض میں شامل کریں. نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. دنیا کے عذاب کا بھی خطرہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا خطرہ. غیر مسلم اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ آپ کے نبی کی وارث، آپ کی کتاب کی وارث یہ مسلمان امت تھی، انہوں نے ہم تک آپ کے نبی کا پیغام آپ کے غلام نہیں پہنچایا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت. بخاری شریف کی حدیث ہے. تمام انسانوں کی طرف رسول کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ آپ کا مشن ہے. فرمایا میری طرف سے بلغوا انی، میری طرف سے تبلیغ کرو، میرے مشن میں، میرے کام میں شریک ہو جاؤ. ایک ایک آیت سیکھو، وہ آیت دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے حوالے سے ہماری چوتھی ذمہ داری. بدقسمتی سے آج ایک اچھا مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں جو بس ذاتی طور پر نماز روزہ کر لے، ذاتی طور پر نیک ہو جائے. لیکن آج ہماری اکثریت تبلیغ اور دعوت اس کے فرض سے غافل ہے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی نہیں ہے. اس فرض کی ادائیگی کے بغیر ہی وہ مطمئن ہے کہ بس ہم نیک ہیں، اپنے سارے دینی فرائض ادا کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہیں کریں گے اللہ کیا پکڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک، اپنے ایمان کو قلبی ایمان تک پہنچانے کی کوشش کریں، دل میں یقین ہو اللہ کبھی، آخرت کی جواب دہی کبھی. نمبر دو، تمام عبادات بجا لائیں. نمبر تین، اپنے ذاتی اختیار میں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور نمبر چار، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اس کی تبلیغ کریں. پانچویں بات پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی کہ دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، اقامت دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.